بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے مریض ہیں جن کو شرعاً یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. ایسے بڈھے ہیں جن کو شرعاً یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے سکتے ہیں وہ، لیکن یہ بڈھے مانتے نہیں ہیں. ملومت نے عجیب بات فرمائی. اب بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ارے میاں کیا اتنی جب گنجائش ہے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے. حکیم الامت نے جو بات فرمائی میں وہ سنانا چاہتا ہوں، وہ مزے کی چیز ہے ان بڈھوں کے لیے. فرمایا کہ تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ارے تم ان بڈھوں کا حوصلہ اور عزم اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق نہیں دیکھتے. تم ایک رخ دیکھتے ہو، دوسرا رخ دیکھو کہ باوجود گنجائش کے یہ کتنا عزم اور حوصلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسا مجبور ہے کہ باوجود کے شریعت گنجائش دے رہی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، لیکن پھر بھی روزہ رکھ رہے. ذرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بھی تو دیکھو. لہذا ان کو لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتے. فرماتے کہ یہ وہ تعلق اور وہ مزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے اندر رکھا ہے. شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے ایک محبت کی ادا بتائی کہ ایمان والو تم ہمارے عاشق ہو نا، بس ہماری محبت میں، ہم اپنی محبت میں تمہیں ادائے محبت سکھا رہے ہیں کہ تم ہماری محبت میں روزہ رکھو، صبح سے شام تک ہماری محبت میں بھوکے رہو پیاسے رہو. چلو ہم اس میں آسانی یہ کرتے ہیں کہ تم صبح کو کھاؤ اور شام کو کھاؤ. لہذا پہلے روزہ ایسے ہوتا تھا کہ رات میں جس نے کھا لیا پھر صبح سحری نہیں تھی اور روزہ رکھنا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سحری کو پسندیدہ بنا دیا کہ سحری کرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور پھر آخر وقت میں یعنی جب روزے کی ابتدا ہو اس سے جو قریب ترین وقت میں سحری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے. آخر وقت میں سحری کرنا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں اس کے لیے ٹھوس کر کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کے لیے حلق تک ٹھوسنا ضروری نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جتنی طبیعت ہو اتنا کھاؤ، زبردستی میں ٹھوسو کہ پتا چلا دہی بڑا کھایا، اب اس کے بعد سجدے میں کہہ رہے ہیں جا کر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو دہی بڑا کہہ رہے ہیں میرے اندر بھی بڑا موجود ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھو. ارے ہمارے اس محبت کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آسان فرما دیا کہ سحری کو اپنا پسندیدہ عمل بتا دیا. اس لیے بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ مت رکھو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سحری کرو کھاؤ پھر ہماری محبت میں روزہ رکھو. اور دیکھو یہ جو ہم تم کو اپنی محبت میں یہ روزہ رکھوا رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. اٹھا دو بھائی ان کو. جو ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت میں تم روزہ رکھو، یہ ہم کوئی نئی چیز نہیں ہے. تم سے پہلے جو عاشق گزرے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے بھی عاشق گزرے ہیں. آہ میرے شیخ فرماتے ہیں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے روزے کے اس عمل کو آسان کر دیا کہ انسان کا تصور آئے گا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہوں, صبح سے شام تک. میں نہیں, ارے میاں تم سے پہلے بھی عاشق گزرے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے تھے. لہذا اس میں محبت کا سکھا دیا کہ یہ عاشقوں کی ادا ہے, اور ہمارے لیے آسانی کر دی کہ جیسے ان کے لیے تسہیل تھا اور یہ روزہ رکھنا آسان تھا, ایسے ہی تم کو بھی ہم بتا رہے ہیں. تمہارا تم نیا کام نہیں کر رہے, تم سے پہلے بھی تھے عاشق, وہ بھی ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. لیکن اس روزے کا جو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, لعلکم تتقون, کہ یہ روزہ تمہارا وہ جو عشق ہے, تمہارا جو عشق ہے غلامی کا ہے, تمہاری ہم تم کو جو ہم سے محبت ہے ہم اس محبت کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت میں کمال پیدا ہو جائے. لہذا تمہاری غلامی کا جو عشق ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری گردن سے غلامی کا توق نکل جائے اور تمہارے سروں پر ہماری دوستی اور ولایت کا تاج سج جائے اور تم متقی بن جاؤ, اس لیے ہم تم پر روزہ فرض کر رہے ہیں. تو پتہ چلا روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عشق غلامی یعنی غلامی کا جو عشق ہے وہ اللہ تعالی کی دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے. غلامی کس میں تبدیل ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت میں, کہ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. اور متقی کیا ہے؟ متقی نام ہے کف النفس, اپنے نفس کو روکنا, عن الہوا, برے برے تقاضوں سے, برے برے تقاضوں سے, کہ تمہارا جی چاہ نہیں چاہتا کہ تم داڑھی رکھو, نفس منع کرتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے سے, لیکن روزے میں تمہارے اندر ہمت اور قوت پیدا ہو جائے گی تو تم کیا کرو, ایک مٹھی جلدی سے پوری کر لو, ایک مٹھی جلدی سے کر لو, بالغ ہو جاؤ میاں, کیونکہ ابھی تمہارے عشق کی غلامی کی وجہ سے نابالغ ہو, ابھی بالغ ہو جاؤ تاکہ تمہاری روحانی شادی ہو جائے, کیونکہ شادی کے لیے بلوغت شرط ہے نا. تو ہم بھی چاہتے ہیں تم ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ تاکہ تم روحانی بالغ بن جاؤ, اور اس روحانی بلوغت سے یہ ہوگا کہ تمہاری روحانی جب شادی ہو جائے گی اس کے نتیجے میں کتنے تمہارے پاس بیٹھ کر وہ بھی ولی اللہ بنیں گے. اس لیے روزہ رکھو, لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرو, کیونکہ تقوی کے اللہ تعالی کی دوستی میں دو دشمن ہیں ہمارے, ایک ہے شیطان. دادا شیطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جکڑ دیا جاتا ہے رمضان شریف میں, اور دوسرا ہے نفس. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شیطان جکڑا ہوا ہے تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ نفس ہے جناب, یہ آزاد ہے, نفس جکڑا ہوا نہیں ہوتا. لیکن نفس کو جو کہ ہمارا دشمن, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس دشمن ہے. لہذا نفس کے لیے کیا سکھایا؟ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا, کیونکہ نفس جگ کو جب روٹی نہ ملے نا تو پھر اس کی نانی مرتی ہے. نفس کو روٹی نہ ملنے سے اس کے لیے اور کوئی سزا اتنی مشکل نہیں ہے. نماز پڑھاؤ اس کو بہت مزہ آئے گا, بلکہ تہجد بھی پڑھاؤ اس کو بڑا مزہ آئے گا. کیوں؟ پھر لوگوں کو بتائے گا یہ جو آج میری آنکھیں تم لال دیکھ رہے ہو نا, ارے بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, یہ بہت رونا نصیب ہوا, یہ آنکھیں اسی لیے لال ہے. آپ شبہ نہ کیجیے گا کہ کسی نے گھوسا مارا ہے, گھوسا نہیں مارا, بلکہ آنکھ کھل گئی تھی, جو روئے ہیں نا اس کی جیسے آنکھوں میں لالی ہے. تو تہجد پڑھنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے, تہجد پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اشراق پڑھنے میں نفس کو مزہ آتا ہے, تبلیغ میں چلا لگائے نفس کو بہت مزہ آتا ہے, حج اور عمرہ کرے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ حاجی صاحب آئیں گے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے, پھر ان کی کھڑا گوشہ کی دعوت ہوگی, گوشت اور مرغی کھانے کو ملے گا حاجی صاحب کی دعوت سے. یہ اور بات ہے کہ حاجی صاحب کھانے میں اتنے مشغول ہوں گے کہ جماعت کی نماز ہی بھول جائیں گے. تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ نام ان کا کہلاتے حاجی صاحب ہیں, نام ہے حاجی صاحب اور کام کرتے ہیں پاجی صاحب والا, کہ حج اور عمرہ کی دعوت کر کے حج و عمرہ کی دعوت کر کے کھا گئے میں اتنے مشغول ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو یہ حاجی صاحب نہیں ہیں، یہ پاجی صاحب ہیں اور داڑھی منڈا رہے ہیں اور سعودی عرب سے رنگین ٹیلی ویژن لے کے آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کرتے تھے، اب تو یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، ورنہ پہلے لوگ وہاں سے لاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملتی تھی، وہاں سے لے کر آتے تھے۔ اب حاجی صاحب آئے ہیں اور جماعت کی نماز نہیں ہے، تو حج کرنے میں مزہ آتا ہے، تبلیغ میں جانے میں نفس کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جہاں اس کو بولو اب نظر بچاؤ، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، اب نانی مرتی ہے، کہا چلو گھر میں شرعی پردہ کرو، بھابھی کو چابی مت لگاؤ، چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ کرو، بھابھی سے پردہ کرو، سالی سے پردہ کرو، یہاں نفس کی نانی مرتی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، تکلیف ہے، یہاں پر تکلیف ہے اور مزہ نہیں ہے، یہاں تو مزے چھن رہے ہیں نا، کیونکہ جہاں بھابھی سے ہاتھ ملایا جا رہا تھا اور سالی سے ٹانگ ملا کر بیٹھے ہوئے اس کی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کلہ بلرانا علی قلوبی میں حاصل کر رہے تھے، ران پر ہاتھ مارے گا، ران سے ران ملے گا تو بلرانا علی قلوبی میں نہیں ہوگا، دلوں پر زنگ نہیں لگے گا، تو اس میں مزہ ہے، عبادت میں نفس کو مزہ ملتا ہے اور گناہ چھوڑنے میں نفس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے۔ بس یہی سکھایا کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے نفس کا یوں علاج کرے کہ جب کوئی ایک بد نظری ہو تو ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے، پھر دیکھے فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے نا تو ناشتہ نہ کرائے اس کو، کہ چونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، رزاق کو یاد نہیں کیا، رزاق کے حکم کو پورا نہیں کیا، تو رزاق کا رزق کھانا تیرا حق نہیں ہے، مت کھا۔ جس دن فجر کی نماز میں نہ اٹھے اس دن آپ اس کو ناشتہ مت کراؤ، پراٹھا انڈا مت کھلاؤ اس کو، ہاں اگر مان لو کہ مرنے لگے تو اس کو چائے ڈبل روٹی کھلا دو، یہ چائے بسکٹ کھلا دو اس کو، دو بسکٹ دو جس سے مرے نہیں، پھر دیکھیں آپ کو یہ نفس کیسا فجر میں اٹھائے گا، یہ ایسی بدمعاشی کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ روٹی بند کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے جناب، معاہدہ ہے، آپ فجر میں نہیں اٹھا جاتا کوئی بات نہیں، جس دن فجر میں نہ اٹھے ناشتہ بند، پراٹھا انڈا ڈبل روٹ انڈا مکھن سب بند، اب اس کو کھلاؤ، اب اس کو مت، جب مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر اس کو چائے بسکٹ کھلاؤ تاکہ مرے نہیں، کیونکہ مارنا مقصود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے دن رات ہی سے بات کرو، ہاں بھائی صبح چائے بسکٹ کھانا ہے یا انڈا پراٹھا کھانا ہے؟ عجیب آدمی، اللہ کی بندگی بجا لینی چاہیے، فجر میں دیکھیے گا صف اول میں امام صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوگا، تجربہ کر کے دیکھے، یہ تو اصل میں ہم نے نفس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اس ڈھیل کے نتیجے میں نفس سر پر چڑھا ہوا ہے۔ محرومی فرماتے ہیں ایسے چڑھا ہوا ہے، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شیر کے اوپر لومڑی بیٹھی ہوئی ہو۔ لہذا روح ہماری شیر ہے لیکن ہم نے نفس لومڑی کو بٹھایا ہوا ہے شیر کے اوپر، اور نفس کی میرے شیخ نے فرمایا مثال بالکل ٹھیک ہے لومڑی سے، کیونکہ نفس بھی مؤنث ہے، یا یتھا نفس المطمئنہ، صفت موصوف کے اعتبار سے لائی جاتی ہے اور حرف ندا بھی، لہذا بتاتے ہیں یہ نفس مؤنث ہے، اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اس نفس کتیا کی دم پکڑو، جب تم اس کی دم پکڑو گے تو یہ تمہارا فرما بردار بن جائے گی، پھر کیا ہے، یہی نماز پڑھانے میں مدد دے گی، یہ نفس ہی تو ہے بھائی، اسی سے تو بندہ کام لیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہ نفس نے کہا مجھے حلوہ کھلاؤ، فرمایا اچھا حلوہ پکوا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میٹھا تمہیں کھلاتے ہیں، حلوہ پکایا، گرما گرم حلوہ رکھا، ہاں بھائی حلوہ تیار ہے، یہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنے نفس سے ایسے باتیں کرتے ہیں، پوچھا حلوہ تیار ہے، کہاں گرم ہے نا کھا نہیں سکتے، کہا نہیں کھا سکتے، کہا اتنی دیر کیا کرو گے بیٹھ کر، نفس سے پوچھا، میں کہا جو آپ کہیں بھائی، کہا دو رکعت پڑھ لو اتنی دیر میں، دو نفس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دو رکعت پڑھی، تھوڑی دیر گزری، دو رکعت پڑھ لی، کہا دیکھو ابھی بھی گرم ہے نا، منہ جل جائے گا، کہا دو رکعت اتنی دیر میں اور پڑھ لو، بہلاتے بہلاتے نفس کو 20 رکعت پڑھوائی. اب نفس نے چلایا، نفس نے شور مچایا، بس کر تو تو میرا پورا تیل نکال رہا ہے، اب تو حلوہ کھلا دے. تب نفس سے فرمایا ہاں تو نے اللہ کے لیے 20 رکعت پڑھی نا، اب تجھے حق حاصل ہے کہ تو حلوہ کھا، لے کھا، کوئی منع تھوڑی ہے، لے کھا. اب اس کو کھلایا. یہ نفس کو ایسے قابو کر کے رکھتے ہیں. تو لعلکم تتقون، جو فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ روزے سے مقصد تقوی ہے کہ ہم اللہ کے ولی اور دوست بن جائے. اس لیے اگر ہمیں رمضان شریف گزرے اور ہم اللہ تعالی کے ولی اور دوست نہ بنے تو پھر یہ لعلکم تتقون ہمیں حاصل نہیں ہوا. اتنے رمضان شریف گزر گئے اور ہم ابھی تک اللہ کے ولی اور دوست نہیں بنے، کیا بات ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں ایک کمی ہے، وہ کمی کو اگر ہم پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن جائیں گے. اب وہ کمی کیا ہے، اب اس کو سنیے. زیادہ دیر بول نہیں سکتا، طبیعت میں کچھ کمزوری ہے. آپ حضرات کی محبت میں بیٹھ گیا ہوں ورنہ ہمت کم ہے طبیعت کی وجہ سے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کوئٹہ جب ٹرین جاتی ہے نا تو دو انجن لگتے ہیں، ایک انجن آگے اور ایک انجن پیچھے. ایک انجن آگے سے کھینچتا ہے اور پیچھے والا انجن دھکا لگاتا ہے. لیکن وہ معاملہ نہیں ہوتا جو دو سکھ تھے الماری کو گھسیٹ رہے تھے. دو گھنٹے گزر گئے، ایک سکھ نے کہا یہ الماری ہم اندر نہیں لے جا سکتے. دوسرے کا اچھا میں تو سمجھا تھا اس کو باہر لے جانا ہے. اگر انجن میں ایسا ہو تو کام نہیں چلے گا، دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لہذا اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ کوئٹہ ٹرین جاتی ہے تو دو انجن لگتے ہیں اور دونوں انجن کا آپس میں منزل طے ہوتی ہے کہ ہم نے کوئٹہ جانا ہے، دونوں کی منزل. لہذا فرمائے اسی طرح سے رمضان شریف میں تقوی کا ایک انجن لگ جاتا ہے. لہذا رمضان شریف میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان میں کے گناہوں میں کمی آ جاتی ہے. لہذا رمضان شریف آتے ہی پہلے ہی دن سر پر ٹوپی، اور عشاء کی نماز میں دیکھیں پہلے رمضان کی عشاء، پہلے رمضان کی عشاء اور جمعے میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. اور پھر جیسے جیسے عبادت کرتے جاتے ہیں نا ویسے ویسے کمی ہوتی چلی جاتی ہے. 10 دن، 15 دن، 20 دن، پھر آخری عشرے میں سارے مشغول ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں عبادت کر کے. اور پھر رمضان شریف گیا اور ایک مہینے کی جو داڑھی ہوتی ہے رمضان شریف کی وہ اسی رات کو صاف ہو جاتی ہے. شیطان بغل میں آ کر ہاتھ ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے یار ایک مہینہ تم سے کتنا دور رہے، مزہ نہیں آیا. ارے میاں، ارے یہ تم نے کیسی شکل بنائی ہوئی ہے، پہلے تو ذرا ٹھیک ٹھاک کرو، عید ہے، ذرا عید میں کچھ اسمارٹ بنو، ہینڈسم بنو، پپو بنو. یہ تم نے کیا داڑھی رکھ لی ہے بھائی، یہ کیسی شکل بنائی ہے. لہذا اسی رات داڑھی منڈوا دیتا ہے. وہ جو تقوی کا ایک انجن تو لگا رمضان شریف کا، انسان صلاحیت ہو جاتی ہے، تراویح 20 رکعت تراویح بھی پڑھتا ہے، صبح کو روزہ اور رات کو تراویح. نفس کو خوب کچلتا ہے. اللہ تعالی نے اس کو کچلنے کا خوب انتظام رکھا. بس میرے شیخ فرماتے ہیں ایک کام اور کر لے، اور وہ کیا کام یہ کر لے کہ رمضان شریف کا تقوی کا انجن لگا، کسی اللہ والے کی تقوی کا انجن بھی لگا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے اللہ کے عاشقو، تم تقوی اختیار کرو. وہاں بھی تقوی، یہاں بھی تقوی، اور یہ تقوی مقصود ہے تاکہ تم ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ. لیکن ہم اس مقصود کا ذریعہ مقصود بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں تقوی ملے گا کہاں سے، تم متقی اور ہمارے ولی اور دوست بنو گے کہاں سے. کونو مع صادقین،
تم اللہ والوں کے پاس رہو، یعنی کونو مال صادقین کا جو ترجمہ ہے یہ اصل میں کونو مال متقین ہے، یعنی تم متقین لوگوں کے ساتھ رہو جو خود تقوی سے رہتے ہیں. لہذا رمضان شریف کا تقوی اور کسی اللہ والے متقی کی صحبت، لیکن متقی کے معنی کیا؟ ہم لوگوں نے متقی کی تعریف کیا سمجھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نا بہت متقی ہیں. کیا متقی ہیں؟ جی تہجد پڑھتے ہیں، وہ عشاء قوابین کبھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، ذکر اللہ اللہ کی یاد میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں، حج و عمرہ ہر سال ہے، تبلیغ کا چلہ پورا دیتے ہیں اور تین چلے بھی دیتے ہیں، لیکن جناب کا عالم یہ ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہے. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں ہے، پوچھتا ہے جناب قبلہ کدھر ہے، اچھا قبلہ ادھر ہے، ادھر تھوکیں گے، تھوک. خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں ہے، اندھیرے اجالے مگر چھوکتا بھی نہیں ہے. دیکھنا تقریر ہو گئی نا، یہ پتا چلا کہ مسجد میں ہے تو آنسو سے رو رہے ہیں اور مسجد سے باہر نکلے تو کسی کو نہیں چھوڑا. یہ متقی صاحب ہیں، اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے، شلوار گھٹنوں تک چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے، یہ متقی ہے. نہ میرے دوستو، یہ تعریف متقی کی نہیں ہے. متقی کے معنی جو گناہ سے بچتا ہو، چاہے اس کی نفلی عبادت نہ ہو. نفلی عبادت کرنے والا متقی نہیں ہوتا، نفلی عبادت کرنے والے کو متقی نہیں کہتے، بلکہ گناہ نہ کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. چلا کرکٹ 2020 کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑا عاشق ہے، وہ نہیں چھوڑتا، لڑکوں سے احتیاط نہیں، لڑکوں کو بھی دیکھتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکوں کو دیکھنا سر سے لے کر پاؤں تک جائز نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کسی کی عبادت سے مرعوب مت ہو کہ جی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، پانچ پانچ دس دس پارے تلاوت کرتا ہے، اتنی لمبی تسبیحات، دعا میں بہت روتا ہے، تقریر میں سب کو رلا دیتا ہے. فرمایا یہ نہیں ہے تقوی کا معیار، تقریر میں رلا دینا یا رو پڑنا. میرے مرشد نے سنایا کہ نازم آباد میں میرے جس شیخ جب رہتے تھے چار نمبر میں، دو نمبر میں، تو حضرت کی مجلس میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کھڑا ہو گیا، ایسا رویا ایسا رویا کہ حضرت فرماتے ہیں سب کا ظالم نے دل ہلا دیا اپنے حالات سنا کر، ہے نا مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اب وہ پھر نکلا باہر، تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے جاؤ، تو اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ ذرا سنسان جگہ تھی، وہ پلاٹ سے گھوم کر گیا، جب پلاٹ پچھلی طرف گیا تو وہاں جا کر اس نے زور سے قہقہ لگایا، بہت زور سے ہنسا کہ کیسا بیوقوف بنایا میں نے. تو رونے کی ایکٹنگ کر لینا یہ تو آسان ہے، لہذا مسجد میں باخدا یہ تو بننا آسان ہے، اپنے ساتھ عالم، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، تبلیغی صاحب، صوفی صاحب لگانا تو بہت آسان ہے. لیکن صوفی صاحب کو پتا کب چلے گا، مولوی حافظ دیندار صاحب کو پتا کب چلے گا، جب ماں باپ خلاف طبیعت کوئی بات کہیں گے. اب وہ اس کو برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا ماں باپ سے لڑ رہا ہے، یا پتہ چلا ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ متقی نہیں ہے. اچھے اچھے جن کی شکل دیکھے تو جی چاہے کہ ان کا ماتھا چوم لو، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، ان کے محراب کا جو ماتھے پر جو محراب کا نشان ہے نا، اس کو جی چاہے کہ اس کو چوم لو کہ اتنے بڑے یہ عبادت گزار رہے ہیں، ماتھے پر جو ہے سجدے کا نشان ہے. لیکن پتہ چلا بیویوں کو آرام سے نہیں رکھتے، بیویوں کو تانے دیتے ہیں اور بات بے بات غصہ کرتے ہیں گندے اخلاق کی وجہ سے. یہ تو بہت آسان ہے، ماتھے کے اوپر سجدے کا نشان. میں نے ایسے ایسے لوگوں کے دیکھا، اتنا گاڑا دیکھا ہے کہ جن کی داڑھی بھی نہیں ہے اور جو بینک میں ملازم ہیں، سودی ملازمت کر رہے ہیں اور بینک میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور داڑھی بھی نہیں ہے اور ماتھے پر اتنا موٹا نشان ہے کہ اللہ اکبر، پیشانی پر رشک کرے فرشتے بھی. یہ تقوی کا معیار نہیں ہے. تقوی کا یہ معیار نہیں ہے کہ لمبے لمبے سجدے، پانچ پانچ پارا تلاوت کرنا. ہمارے ایک پیر بھائی عالم حضرت ماں عبد الحمید صاحب نے سنایا کہ جب شیطان مردود ہوا نکالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت روئے، ایک زمانے تک روتے رہے، کیونکہ وہاں سورج اور چاند تو نہیں ہے، سورج سے وقت بنتا، اب کتنا مدت روتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کہا ہم اس لیے روتے ہیں کہ یہ شیطان جو تھا جس کا نام تھا عزازیل، فرشتوں جیسا نام، کہ اتنا عبادت گزار تھا کہ ہم اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے، لیکن یہ بھی مردود ہوا اپنے نفس کے چکر میں آ کر. تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اس ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہم اس قرب سے نکالے نہ جائیں، اس لیے روتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کونو ہاکذا، اسی طرح سے رہو، یعنی روتے رہو اور ڈرتے رہو، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں ڈرتے رہو اور کرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو. نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو، اور نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تو ہمیں اپنا مقبول اور پیارا بنا لیجئے. میرے دوستو، عبادت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اخلاقیات بھی دیکھے جائیں گے کہ پتہ چلا اتنے بڑے دیندار صاحب ہیں، پیچھے جوان بیٹی بے پردہ موٹر سائیکل پر لے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی داڑھی ہے جناب، اتنے بڑے چہرے ماتھے پر روشنی کا حالہ ہے، اور کسی حسینہ کو نہیں چھوڑتے. کنک سامنے تو نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے کر کے ایسے دیکھ لیتے، یا ایسے کر کے ایسے دیکھ لیتے، کئی اسٹائل ہیں، مختلف اسٹائل ہے نا. یا آنکھوں پر کالا چشمہ لگا لے. میرے مرشد سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھے کبھی کبھی ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے، تو میں ذرا کالا چشمہ لگا لیتا ہوں تاکہ حسینوں کی شکل صحیح نظر نہ آئے. میرے مرشد نے فرمایا تم کالا چشمہ لگا کر تمہارا نفس تم کو عاشق تو نہیں بناتا، معشوق بنا رہے، تاکہ تم ذرا کالا چشمہ لگا کر کچھ اسمارٹ لگو تو تم تو نہ دیکھو لیکن لوگ تمہیں دیکھیں. نفس کی رگ پکڑ لی. جب حضرت نے فرمائی تو اس نے کہا حضرت واقعی یہی بات ہے، میں کالا چشمہ لگا کر گردن تو نیچی رکھتا ہوں لیکن میرا نفس کہتا ہے تو کہ تمہیں دیکھے، معشوقائیں تمہیں دیکھیں. حضرت نے یہ رگ پکڑ لی، یہ ہے نفس کی چکر بازی، ایسے ایسے کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، عبادت کا پتہ مسجد سے نہیں چلے گا. بازار سے نکلا، اب مسجد سے باہر نکلا، اب پتہ چلے گا کوئی حسین شکل سامنے آ جائے، اور کیسی حسین شکل ہو؟ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے؟ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے؟ اور اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے، جس کو اپنی شامت اعمال شامت لانی ہو، وہ ان حسینوں کو دیکھے اور زہر ان کا حاصل کرے. تو میرے دوستو، عبادت کا پتہ ہے مسجد سے نہیں، مسجد سے باہر نکلنے میں چلے گا. حضرت ناظم آباد میں تھے، دوا خانہ کرتے تھے اس زمانے میں، برقعے سے ایک عورت آئی، حضرت نے اس کو گھر بھیج دیا اندر. تو وہ حضرت کی، تو ہماری پیرانی صاحبہ حضرت کی گھر والی وہاں جا کر رونے لگی. پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ کہا وہ اصل میں مجھے کوئی تیل چاہیے درد کے دور کرنے کا، کیونکہ حضرت کا تیل بہت مشہور، اشرفی تیل. پوچھا خیریت کوئی بات ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو میاں ہے، شوہر ہے، وہ امام ہے، امام مسجد ہے، اور اس نے رات مجھے اتنا مارا کہ اب تک میرا جسم دکھ رہا ہے. بس میرے شیخ نے آہ کھینچ کر فرمایا کہ ظالم دیکھو، نماز پڑھا رہے ہیں اور تقوی متقی کہلا رہے ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے کہ پٹائیاں کر رہے ہیں ان کی، اور نام رکھا غیرت. یہ غیرت نہیں ہے، بےغیرتی ہے یہ. ذرا اپنی بیٹی کو جب داماد ٹھکائی لگا کر بھیجے نا، پھر پتا چلے. سنایا حضرت نے کہ ایک شخص تھا، چار بچے ہو گئے اس کے. اب وہ بیوی کو ہر وقت کہتا تھا کہ تانا دیتا تھا تو ایسی میں دوسری شادی کروں گا, ماں باپ نے تم سے کیا شادی کر دی, میں خوبصورت لے کر آؤں گا. کمال ہے عجیب, دو میاں بیوی تھے, لڑتے بہت تھے ہر وقت. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ ہر وقت اتنا لڑتے ہو, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں, لڑتے اتنا ہو لیکن تمہارے 10 بچے, یہ کیا چکر ہے؟ تمہاری ہر وقت ایک تو ناراضگی رہتی ہے پھر بھی 10 بچے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ اتنی بھی ناراضگی نہیں ہے. اتنی بھی ناراضگی نہیں ہے. اب اس کو 4 بچے ہو گئے, اب سوچ رہی ہے شادی کی. اس نے کیا کیا, پھر ایک عورت, خوبصورت عورت سے شادی کی, مثل چاند. کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا ایسی شادی ہو کہ محلے میں ایسی خوبصورت بیوی کسی کی نہ ہو, تاکہ سارا محلہ اس کو دیکھے. اس کے بعد وہ جو عورت تھی, آدھی رات کو اس کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا. میرے شیخ نے سنایا, اب وہ بیچاری کیا کرے, بچوں کو لے کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, آنسو سے لے کر روتی ہوئی چل پڑی, اب کیا کرے. بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. مظلوم کی جو آہ ہے نا, کیا مشہور ہے, عرش اعظم پر جاتی ہے. کیوں جناب, یہ بات مشہور نہیں, مقبول بھی ہے, ایسی نہیں ہے. مظلوم کی آہ عرش پر جاتی ہے سیدھی. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. لہذا اب کیا اللہ تعالیٰ کا انتقام کیا آیا, خوبصورت بیوی نہیں, مزے کر رہے تھے اس سے, اللہ تعالیٰ کا انتقام کہ اس کے گال میں پھوڑا ہو گیا اور وہ پھوڑا ناسور بن گیا. ہر وقت اس سے پیپ رستا تھا, پیپ بہتا تھا, اور اتنی سخت بدبو کہ اس کے قریب بیٹھنا مشکل. نتیجہ وہ جو خوبصورت بیوی لائے تھے, اس نے اس کے پیچھے کے مقام پر لات ماری اور وہ بھی چلی گئی. اب وہ بستر پہ سڑا ہوا, ہگ رہا ہے, مر رہا ہے. یہ عالم ہے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے اور ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. تعالیٰ کے لیے اگر یہ برداشت کر لے, مان لو اگر بیوی حسن میں کم بھی ہے, حسن میں کم بھی ہے, تو کیا اس میں. ارے میاں, یہ تو کھانے کی طرح ہے کہ جیسے ضرورت ہو ضرورت پوری کرو, بس ختم, زندگی گزارو, اللہ اللہ خیر صلاح, پار لگاؤ اس کو. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا حضرت نے سنایا کہ بہت خوبصورت تھے, امام ابو حنیفہ کے سوتیلے بیٹے تھے, اتنے خوبصورت, لیکن اس کے باوجود خوبصورتی کی وجہ سے, غایت حسن کی وجہ سے, امام محمد کو امام ابو حنیفہ اپنے دس میں پیچھے بٹھالتے تھے, غایت حسن کی وجہ سے. اور بیوی کیسی تھی, ایک مرتبہ شاگرد گیا, بھیجا گھر پہ, جاؤ ضرورت, ہوا سے پردہ ہٹا, بیوی پر نظر پڑ گئی, بس وہ تو آ کر رونے لگا. میرے مرشد نے سنایا تو پوچھا, بھائی خیریت کیا بات ہے, کیوں روتا ہے؟ کہا, حضرت بس آپ کی قسمت پر روتا ہوں. کیا آپ کی قسمت جو پھوٹی ہے, اس پھوٹی ہوئی قسمت پر روتا ہوں؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا, آپ تو حسن میں یکتا ہیں. یعنی علامہ شامی فرماتے ہیں امام محمد کے بارے میں, علامہ شامی نے اپنی فتاوی شامیہ میں لکھا کہ کانا فبیحن, صورت تھے وہ. علامہ شامی نے فتاوی شامیہ میں ان کے بارے میں لکھا کہ بہت خوبصورت تھے. بیوی بالکل الٹ, یعنی جس کا خوبصورتی کا ایک اشاریہ بھی اطلاق نہ ہو سکتا ہو. امام صاحب مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, رے میاں کیا بیوقوفی کا کام کرتا ہے, دیکھ. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھ, میں سیر صغیر سیر کبیر, جامع صغیر جامع کبیر, زیادات مبسوط,
یہ 6 کتابیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ہیں، اور بھی ہیں اس کے علاوہ، لکھ رہا ہوں. اگر بیوی خوبصورت ہوتی تو میں گھر میں گھسا ہوتا اور تم گھنٹی بجاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، استاد جی کنزب دقائق کا گھنٹہ ہے، کی کتاب مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے، کنزب دقائق کا گھنٹہ ہے، اور میں اندر سے کہتا میں اس وقت حسن الدقائق میں مصروف ہوں، حسن کے دقیقے دیکھ رہا ہوں. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امام محمد ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا سن ظالم، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں ہونے دیتا. لیکن میرے دوستو، تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی نمازیں اور لمبی لمبی رکوع سجدے کریں، ماں باپ کو ستائیں، اپنی بیویوں کو ستائیں اور بدنظری، یہ تقویٰ نہیں ہے. کہ جو آدمی جتنا تقویٰ سے رہے گا اس کی عبادت کا اجر اتنا زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت ملے گی. اس لیے مسجد سے میں عبادت کا پتہ نہیں چلے گا، مسجد سے نکل کر پتہ چلے گا کہ یہ جناب کتنے متقی ہیں. یعنی تقویٰ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، وہ کہلاتا ہے متقی. نمازیں پڑھنے والا یا پگڑی سجانے والا متقی نہیں کہلاتا. ایک شیخ حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک شیخ نے مجھے خود بتایا کہ ہماری بھابھی صاحبہ اتنی نیک، کیا بتائیں، بس بیچاری انتقال کر گئی اور حضرت میرے سینے پر دم دیا انہوں نے. شیخ کا حال ہے کہ میرے سینے پر، میری آنکھوں کے سامنے، میرے سینے پر کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جان دے دی انہوں نے، اتنی نیک. یہ عالم ہے دھوکے کا، مشائخ دیندار دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، پردے کے معاملے میں بڑے بڑے فیل ہیں، شریعت کا حکم ہے. جبکہ تو تقویٰ یہ نہیں ہے میرے دوستو، ہر سال حج و عمرہ کر لینا، لمبی لمبی وظیفے نمازیں پڑھ لینا. تقویٰ نام ہے اپنی خواہشات کا خون کرنا، حرام خواہشات کا خون کرنا. بیوی کی کڑوی برداشت کرے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے، ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی بات خلاف طبیعت کا ہے برداشت کرے اس کو. اتنا حکم ہے کہ اف نہیں بول سکتے، یعنی اگر مارے کچھ کہیں تکلیف کی ایسے اف نہیں بول سکتا، یا چہرے پہ ایسے تاثرات نہیں لا سکتا جس سے پتا چلے کہ تکلیف ہے. اتنا حق ہے ماں باپ کا. تا ہم لوگ اپنے تقویٰ کو پھر دیکھیں، یہ جو چھپ چھپ کر نظریں ڈالی جا رہی ہیں اور دل میں ہاتھ میں تسبیح ہے، دل میں خیالات کا سیلاب ہے کہ فلاں کے ساتھ یوں کر دوں، فلاں کے ساتھ وہ کر دوں. ابھی تو ہم نے تقویٰ دیکھا نہیں ہے، اس لیے تو حکم ہے کہ کونو ما صادقین، تم متقین لوگوں کے پاس بیٹھو، تب پتہ چلے گا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں. دینداری ہے، لیکن ہمارا تو یہ عالم ہے ہم سے ایک پلیٹ صاف نہیں ہوتی اور عاشق رسول کہلاتے ہیں، برتن کی پلیٹ صاف نہیں کرتے. ہاں دکھانے کے لیے سب کو دسترخوان بچھا لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے بیٹھے تو دسترخوان نہیں ہوتا. ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھ گئے، اور ویسے بڑا سنت اور عاشق شیخ کہلاتے ہیں، خادم شیخ کہلاتے ہیں. یہ عالم ہے میرے دوستو. تو اس لیے تھا کہ تقویٰ والوں کے پاس بیٹھو، تب پتہ چلے گا، تمہاری زندگی کا روح کا صحیح استعمال پتہ چلے گا اور حقیقت پتہ چلے گی کہ تمہارا تقویٰ کیا چیز ہے. تو اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا نا، تب، ورنہ اونٹ تو اپنے کو سب سمجھتا ہے، جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے حکم ہے اللہ والوں کے پاس رہو، تب پتہ چلے گا کہ ہم کتنے متقی ہیں میرے دوست. ان کے تقویٰ جب دیکھے گا تو تب پتہ چلے گا کہ تقویٰ نام کس چیز کا ہے. لیکن حکیم الامت کا کیسا عجیب واقعہ، حضرت نے دو شادی کی تھی، اور دو شادی بڑے مزے کی چیز ہے، بڑے مزے کی چیز ہے دوسری شادی، بڑی لذت ہے اس میں، اور سنت بھی تو ہے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سنت ادا کی جاتی ہے 40-50 سال کا بڈھا، 60 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی سے سنت ادا کرتا ہے، اس کو بیوائیں نظر نہیں آتی اور طلاق یافتہ نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے وہ 18 سال کی. جی دوسری شادی کی سنت جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. تو تو دوسری شادی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے مردے کو زندہ کرنا چاہتا ہے؟ اس میں بھی نفس ہے بھائی. اگر دوسری شادی ہے تو کیا دوسری شادی کرنے کے لیے بھائی, اگر دوسری شادی کرنی ہے, مان لو کوئی آدمی ضرورت مند ہے یا بہت عاشق سنت ہے تو بیواؤں سے کرے نا. ایک تو کنواری لے لی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی تو کنواری بیوی تھی. اب ذرا اور بھی تو سنت زندہ کرے آگے, کسی 40-50 سال کی بیوہ سے کر لے, طلاق یافتہ سے کر لے, یا 40-50 سال کی کنواریاں بھی ہیں ان سے کر لے. اب کیا ہے, وہاں نفس کو مزہ نہیں آئے گا نا, اس لیے کرنا نہیں ہے. تو مقصد پتا کیا چلا, مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت ایک جگہ بیواؤں کے نکاح پر ترغیب دے رہے تھے کہ بیواؤں کا نکاح کرو, تو بیوائیں بھی سن رہی تھی پردے سے. تو ایک بیوہ نے پیغام بھیجا, جو تم اتنے نکاح کی ترغیب دیتے ہو تو خود کیوں نہیں شادی کرتے؟ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ہم بھی کرتے ہیں, کام کرو مجھ سے شادی. اس سے شادی کر لی حضرت نے. عالم کیا تھا, حضرت کے رات کو کچھ آرام فرماتے, کچھ حصہ اپنی پہلی بیوی کے پاس گزارتے, پھر اپنی بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے, اس کے بعد رات کے آخر حصے میں دوسری بیوی کے آ جاتے تھے. اور وہ ظالم ایسی تھی, وہ ایسی تھی کہ دروازہ نہیں کھلتی تھی, اور حضرت عدل کی خاطر سے دروازے پر رات بھر بیٹھے رہتے تھے. یہ عالم تھا تقوی, اس کو بولتے ہیں جناب, یہ ہے تقوی. اور ہمارا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ بس مسجد کا تقوی ہے ہمارا, باقی معاملات میں کوئی وہ نہیں, معاشرت میں کچھ نہیں, اخلاقیات میں کچھ نہیں, بس لمبی لمبی نمازیں. اور عالم تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کی سنتیں بھی نہیں پتا اور ہم بنے متقی کہلاتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ رہو اللہ والوں کے ساتھ, دو انجن لگاؤ, ایک رمضان شریف کا انجن, دوسرے اللہ والوں کا انجن. اور شیخ بناتے ہیں ہم, پتہ ہے کیا کرتے ہیں شیخ بناتے ہیں؟ وہ بات جو معلوم ہے کہ شیخ منع کرے گا, ہم شیخ سے پوچھیں گے ہی نہیں. اب وہاں کیا حضرت کو کیا پتا, حضرت تو عرش پر ہوتے ہیں ہر وقت, حضرت کو کیا تنگ کر رہے ہیں بار 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 ان کو کہیں گے, حضرت کو کیا تنگ کریں گے؟ اور جہاں پہ ذرا اچھی بات ہوگی پتا چلے گا شیخ تعریف کرے گا, اچھا ماشاء اللہ یہ واہ واہ شاباش, وہاں حضرت تو سب فوراً بتائیں گے. پھر وہاں نہیں شیخ کے آرام کا خیال, کہ شیخ کے سونے کا ٹائم ہے, آرام کا وقت ہے, اس کے آرام میں بھی خلل ڈال رہے ہیں. جیسے ایک شخص حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دوپہر کا آرام کا وقت تھا, اس وقت آ جاتا. اب حضرت حاجی صاحب اخلاق تھے, کچھ فرماتے نہیں تھے. ایک دن, دو دن, تیسرے دن آیا تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے, حافظ صاحب نے اس کو فرمایا اس شخص سے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات بھر مشغول رہتے ہیں, اور یہ اس کے آرام کا وقت ہے. فرمایا یہ راتوں کو آرام, یہ راتوں کو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور تم اپنی بیویوں کے بغل میں گھسے ہوتے ہو. فرمایا اگر تم آئندہ اس وقت نظر آئے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, تم تو بیویوں کی بغلوں میں گھسے ہوتے, حضرت کے الفاظ ہے یہ, اس لیے تو نقل کر رہا ہوں میں کہ تم بیویوں کی بغلوں میں گھسے ہوتے ہو اور یہ اللہ والے اس وقت اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں, یہ ان کے آرام کا وقت ہے. اگر خبردار جو تم نے آئندہ آیا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں. اور زیادہ جب وہ بات کہ پتا ہے شیخ منع کرے گا, کیونکہ ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں, ہم لوگ مولوی سے کم نہیں ہیں, جو آدمی مولوی نہیں نا وہ بھی کم نہیں ہے مولوی سے, مفتی سے. لہذا پتا ہے کہ جس مسئلے میں مفتی صاحب منع کریں گے الحمدللہ وہ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہے جی, پوچھیں گے نہیں جی. جس مسئلے میں مولوی صاحب کہیں گے ہاں ہاں بالکل ماشاءاللہ یہ تو جائز ہے, بالکل اچھا کام ہے, وہ پوچھیں گے جا کر, وہ پہلے سے معلوم ہوگا. یہ ہمارے نفس کا حال ہے, ایسی چکر بازی ہے, ہم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ شادی, ہاں جی مولوی صاحب ولیمہ کرنا سنت ہے؟ ہاں ہاں بھائی سنت ہے. ارے پوچھو بھی تو ولیمے میں ہو کیا رہا ہے؟ پتا چلا ولیمے میں راتوں کو کھانا 12-12 بجے دیا جا رہا ہے,
ٹیبل کرسی پر سنت ولیمہ ہے اور خلاف سنت کھانا کھلایا جا رہا ہے، موویاں بن رہی ہے، فائرنگیں ہو رہی ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو فائرنگ ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب بچے کے پیدا ہونے کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ مولوی صاحب کہیں گے بھائی کتنا دیکھو ماشاءاللہ عاشق رسول ہے، پتہ نہیں ہے سارے دھندے کر کے آئے ہیں اپنے۔ اب آخر میں انہوں نے کہا چلو اب شراب سے تو پلا دی، اب زمزم سے نہلاؤ اس کو، اب زمزم مولوی صاحب کے پاس زمزم لینے آئے ہیں یہ، اب سنتیں پوچھ رہے ہیں، عمل اس میں بھی نہیں کرنا ہوتا اور عاشق رسول ہے۔ اس لیے تو میرے دوستو شیخ کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بلی کی طرح نہ کرے کہ جیسے بلی کیا کرتی ہے، بڑی مہذب ہے بلی، ایسی مہذب ہے کہ پخانا کرنے سے پہلے مٹی کو ہٹاتی ہے، کھڈا کرتی ہے، پھر پخانا کر کے اوپر مٹی ڈال دیتی ہے، کتنی مہذب ہے، ٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ ہے، تہذیب یافتہ ہے اور مہذب ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی بڑے مہذب ہیں کہ سارے پخانے گندے کام کر کے اس پر اپنے اچھے اخلاق دکھانے کے لیے اور ہاتھوں میں تسبیح اور ذکر تلاوت کا وہ ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے متقی ہیں۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے اخلاق کا تھرمامیٹر عجیب دیا، فرمایا اخلاق وہ نہیں ہے کہ مسجد میں لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنے، جس سے ملتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں، ہنستے ہیں، کیسے اچھے آدمی ہیں، نہیں، تھرمامیٹر گھر سے دیا کہ جس کا معاملہ گھر والوں سے اچھا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ عجیب تھرمامیٹر ہے، اب جاؤ بیوی سے NLC لے کر آؤ۔ اور ایسا نہیں ہے، حکیم الامت نے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ درخواست کی کہ مجھے بیعت فرما لیجئے، فرمایا ٹھیک ہے بیعت کریں گے لیکن آپ کو چار شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ حضرت کیا بڑے بڑے شیخ الحدیث آئے، سب کو نورانی قاعدہ پڑھوایا حضرت نے، فرمایا شیخ الحدیث بن گئے، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ظالم، حضرت نے پڑھوایا، ایسے بیعت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب سے فرمایا حضرت نے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ چار شرطیں پوری کرنی ہوگی پھر بیعت کریں گے، وہ بھی مخلص سے، وہ بھی مخلص سے پوری کی شرطیں۔ شرطیں کیا ہے وہ سنیے، نمبر ایک شرط کہ نورانی قاعدہ پڑھیے، شیخ الحدیث مفتی اس کو فرما رہے نورانی قاعدہ پڑھو۔ نمبر دو، دیوبند میں جا کر دارالعلوم میں جا کر دورہ دوبارہ پڑھیے، کیونکہ آپ نے غیروں سے دورہ پڑھا ہے، حدیث شریف دوبارہ پڑھیے۔ نمبر تین، اپنی بیوی سے NOC لا کر دیجئے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ ملا ہمیں آرام سے رکھتا ہے، پٹائی نہیں لگاتا۔ نمبر چار، میرے کسی خلیفہ سے 40 اصلاحی خط لکھیے، 40 اصلاحی خط لکھیے، کہ چاہے ایک دن میں لکھیں چاہے 40 برسوں میں لکھیں، بس مجھے وہ خط چاہیے 40۔ میرے مرشد فرماتے ہیں جس کو اللہ کی محبت کا چسکا لگا ہوتا ہے وہ سب شرطیں پوری کرتا ہے۔ لہذا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری نورانی قاعدہ اپنے شاگرد سے پڑھا اور اسے لکھوایا، حضرت کو سند لا کر دی، دارالعلوم کے اندر دوبارہ دورہ پڑھا، پورے برس دوبارہ دورہ پڑھا، بیوی سے لکھوایا کہ ملا آرام سے رکھتا ہے، اور 40 خطوط بھی پیش کیے۔ ای چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتقو۔ اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ اپنے کو مٹاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا میرے دوستو، کہ مخلوق میں عزت اور جاہ کا کیا ہوگا ہماری، یہ عالم تھا۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے ہم چھپاتے ہیں، مشورہ ہی نہیں کرتے۔ مسجد لینے کو تو بڑے شوق سے تیار ہیں، پوچھا نہیں کہ مسجد کے یہ جگہ قبضے کی جگہ تو نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے مول صاحب کہ جی مجھے ایک صاحب مسجد دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے پہلا سوال کہ جاؤ پتا کرو پہلے یہ جگہ ان کی ذاتی ہے یا قبضے کی جگہ ہے، جاؤ معلوم کرو۔ بس اگلے دن منہ لٹکائے ہوئے آ گئے، سمجھ گیا، خیر بتایا کہ اگر قبضے کی جگہ ہے۔ سوچو تم کسی کی زمین پر مسجد بناؤ گے، مفتی سے جا کر پوچھو کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں،
ایک صاحب نے کسی کو مجھ سے آ کر مشورہ کیا کہ میرے ابا کی زمینوں سے کچھ پیسے نکلے ہیں. مولوی صاحب ہیں وہ بھی, میرے ابا کی زمینوں سے پیسے نکلے تو وہ ایک صاحب ہیں وہ کچھ کاروبار کرتے ہیں, ان کے کاروبار میں پیسہ لگا دوں. بڑے نیک آدمی ہیں وہ. میں نے کہا کیا معاملات ہوں گے, کون نگرانی کرے گا؟ انہوں نے تھوڑے معاملات بتائے اور نگرانی کا کہا نہیں بڑے بس نیک آدمی ہیں. میں نے کہا ایسے نیک آدمی نہیں چلتا. میں نے کہا مت دو پیسہ اپنے باپ کا. اب اس کے بعد اچھا وہ پیسہ پہلے دے چکے تھے پھر مجھ سے مشورہ کیا, پیسہ پہلے دے دیا مشورہ بعد میں کیا. لالچ عجیب چیز ہے نا. اب روتے ہوئے آئے, ایک مہینہ ہوا ہے, حضرت دعا فرما دیجئے وہ پیسہ نہیں واپس کر رہا. تمہیں پہلے مشورہ تو میں نے یہی دیا تھا کہ پیسہ مت دو, اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پہلے تو آپ کو لفافہ نظر آ رہا تھا کہ ہر مہینے بھاری لفافہ آئے گا بھاری, تو نشہ چڑھا ہوا تھا مال کا, اب دعا کراتے ہو. کہا نہیں, اچھا اب بھی بل ڈھیلے نہیں ہوئے؟ کہہ رہے حضرت میری اصل میں نیت یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو میں جو پیسہ آئے گا نا اس سے اپنے گاؤں میں مسجد بناؤں گا. ابھی بھی یعنی کہ ابھی بھی بل جلے پوری طرح, رسی جل گئی بل نہ گئے. وہ کہتا نا رسی جل گئی بل نہ گئے, ابھی بھی فاسد ہیں. میں نے کہا آپ نے کیسے نیت کر لی؟ وہ پیسہ آپ کے باپ کا تھا, آپ نے اس میں مال خرچ کرنے کی نیت کر کیسے لی؟ جب وہ پیسہ آپ کے باپ کا تھا تو آپ اس پیسے کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں باپ نے اجازت دی ہے کیا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا یہی تو ہے فاسد نیت, کہ دوسروں کے مال سے مسجد بنائیں گے اور اپنے مال سے شراب انڈے لیں گے, اور دوسروں کے مال سے مسجد بنائیں گے, وراثت کا مال لے کر اس سے حج کر نہیں لائیں گے, وراثت کا مال دبا کر اور لوگوں سے قرضہ لے کر پیسہ دبا کر اور اس سے جو ہے وہ ہم تبلیغ میں جائیں گے. یہ عالم. تو جب ہماری نیت ہی خراب ہوگی تو میرے دوستو وہ جو دین کی برکت ہے وہ نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے ہر آدمی معاملات درست نہیں. اتنی لمبی لمبی داڑھی, لہذا آپ دیکھ لیجئے فلیٹ کی جو بکنگ ہوتی ہے نا وہاں لمبی داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ایسا ہاتھ میں تسبیح کہ ایسا لگے گا کہ بس یہ حضرت, ان حضرت کے اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, اتنے بڑے اللہ والے ان کو وہاں بٹھایا ہوا ہے. اور وہ بھی ایسے ہوں گے اور اتنے بڑے اللہ والے ہوں گے, بغل میں ایک بچی بیٹھی ہوگی, لڑکی بیٹھی ہوگی. حضرت تو اس مقام پر ہی نہیں ہے نا, وہ تو عرش پر ہیں, ان کو تو دنیا کے مٹی کے کھلونے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ عالم. اور اس کے بعد جب قسط لینے کا وقت آئے گا پھر دیکھو یہ مونچھیں بڑی بڑی موٹی موٹی مونچھے والا آدمی آئے گا قسط وصول کرنے کے لیے. ذرا ایک قسط غائب کرے پھر دیکھے یہ بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا, ہاں بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں پیسہ دیتا. تو اس لیے میرے دوستو تقوی جو ہے وہ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم عالم حافظ اور قاری اپنے نام کے ساتھ لگا دیں اور موٹا سا کاٹ چھپا لیں. میرے دوستو اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تقوی تو نام ہے ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھنا, چاہے اس کا تعلق ہماری زبان سے ہو, چاہے ہماری نظر سے ہو, چاہے ہمارے خیال سے ہو, چاہے ہمارے قدموں سے ہو, چاہے ہماری بولنے سے ہو, یہاں تک کہ خاموشی سے بھی ہو. میرے شیخ نے دعا مانگی اللہ اکبر, میرے مرشد کی دعا ہے کہ اللہ موقع نطق پر سکوت کی معافی چاہتا ہوں آپ سے, اور میں معافی مانگتا ہوں موقع سکوت پر جو میں نے نطق اختیار کیا اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. کیا ترجمہ؟ یعنی جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا وہاں میں خاموش رہا, میں اس کی آپ سے معافی چاہتا ہوں, اور جہاں مجھ کو خاموش رہنا چاہیے تھا میں بول پڑا اس کی بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں. بتاؤ یہ دعا زندگی میں کبھی سنی تھی؟ سلام الدین صاحب کیسی عجیب دعا ہے یہ میرے شیخ کی دعا ہے کہ جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا وہاں میں خاموش رہا, میں اس کی معافی مانگتا ہوں, اور جہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا میں بول پڑا اس کی بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں. بتائیے اس کو کہتے ہیں تقوی؟ اس چیز کی بھی نگرانی ہے. تو میرے دوستو رمضان شریف کا زمانہ یہ تقوی کا زمانہ ہے, اس میں تقوی میں آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے, لیکن تقوی سیکھنا پڑے گا اللہ والوں سے. دیکھیے لوہار جو ہے وہ لوہے کو گرم تو کر دے گا,
یعنی آگ جو ہے لوہے کو گرم تو کر دے گا لیکن اس لوہے سے کھڑکی اور جالی اور دروازہ بنانا ہے وہ تو لوہار کرے گا. کیوں لوہار صاحب؟ دیکھیں نا لوہے کا کام جانتے ہیں ماشاءاللہ. آگ سے گرم تو ہو جائے گا وہ بے شک، لیکن چوٹ تو اس پر لوہار لگائے گا. تو میرے دوستو رمضان شریف سے تقوی کی آگ گرم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سانچے میں ڈھالنا یہ اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے بزرگوں کا طریقہ کہ رمضان شریف کا زمانہ اکثر اللہ والوں کے ساتھ گزارنا. ہمارا تو یہ عالم ہے، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہماری تراویح کا بھی عالم ہوتا ہے. ہم تراویح میں اس کو پسند کرتے ہیں جو جلدی جلدی تراویح پڑھائے. حافظ قرآن کا بھی تقویٰ اس دن پتہ چلتا ہے تراویح میں. حافظ قرآن صاحب کا بھی تقویٰ تراویح میں پتہ چلتا ہے. کہہ دیا کہ پڑھو، اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے؟ کہ رتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو تم ترتیل سے پڑھو. اور کمیٹی والے کا حکم ہے کہ جلدی جلدی پڑھو. اب پتہ چلے گا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا کمیٹی کے بندے ہیں. نوٹ نظر آ رہا ہے نوٹ. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن پیسہ لیتا ہو تراویح پڑھا کر، اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. نہیں ہم نے مانگا نہیں ہے، انہوں نے خود دے دیا. ہم نے مانگا نہیں ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ تمہارے اتنے عاشق ہے نا، اگلے سال تم تراویح نہ پڑھانا، پھر دیکھو اگر تمہیں لفافہ دے کر دکھائیں وہ، تب پتا چلے گا. ہاں یہ ضرور ہے، بے شک قرآن پاک کی عظمت کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے. ہم اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں جو قومی کوتاہی ہو، لیکن بندہ اپنی اصول کے مطابق تو کام کرتا ہے نا. اب ایک آدمی ہے، ایک ہے مان لو شوق ہوا، کہتا ہے میں اپنا قرآن مجید درست کروں گا. اب ہائے بڈھا ہو گیا، نہیں نکلتا اسے، کوشش تو کر رہا ہے، اپنی سی کر کے تو دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوشش پر اجر ثواب ملے گا چاہے نہ نکل سکے. حضرت بلال کا کیا حال تھا؟ آپ کے آواز الفاظ درست نہیں تھے، حروف پاس درست نہیں تھے آپ کے، لیکن مقبولیت کر کے یہ عالم تھا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کسی اور سے اذان دلوائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان کے الفاظ درست نہیں ہیں، کیونکہ زبان موٹی حبشہ کے رہنے والے. آپ نے کئی اذانیں ہوئی، جبرائیل السلام آسمان سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اے نبی کیا بات ہے، آج کل مدینہ شریف میں اذان نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. کہا کیا بات ہے؟ جب بلال اذان دیتے تھے تو ان کے اذان کی آواز یہ آسمان کے فرشتے بھی سنتے تھے. کیا بات تھی؟ مقبولیت تھی. اسپیکر نہیں لگائے ہوئے تھے ایسے کہ جس سے مردہ بھی کھڑا ہو جائے، ایسے اسپیکر نہیں تھے. کیا تھا؟ اخلاص تھا. وہ تعلق مالا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا بغیر اسپیکر کے آواز آسمانوں پر جا رہی ہے. آج ہمارا تو یہ عالم ہے کہ رمضان شریف میں، اس لیے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ سحری اور افطاری اذانوں کے حساب سے نہ کریں. آج کل لوگ اذان میں احتیاط نہیں کرتے. ہمارے علاقے کی بات ہے، یہاں سحری اذان فجر سحری کے وقت میں ہو جاتی ہے. نہ اذان کا انتظار کرے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے گی اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے. یہ بھی لوگوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو، بس اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے. ایسا نہیں ہے. اس لیے آج کل سہولت ہے، یہ جو نقشے آتے ہیں ان نقشوں کے حساب سے اپنی گھڑی کو ملائے اور اس کے بعد ان نقشے کے حساب سے دو چار منٹ پانچ منٹ پہلے بند کر دے، بس ہو جائے اذان. کیونکہ دینے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے آج کل. اسی طرح سے مغرب میں بھی یہی ہے کہ پتا چلا ابھی وقت ہوا نہیں، اذانیں شروع ہو گئی، سائرن بجنا شروع ہو جائے، اس لیے اس میں بھی دو تین منٹ کی احتیاط کر لے، بس زیادہ نہ کرے، اس سے زیادہ حیضہ ہو جائے گا تقوی کا. کیونکہ افطار میں، افطار کے اندر تاجیل ہے، جلدی ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کرے کہ بالکل جلدی کر دے. احتیاط ضروری ہے، کیونکہ آج کل اذان دینے والے لوگ احتیاط نہیں کرتے. آپ نقشوں میں دیکھیں، نقشوں میں بات لکھی ہے کہ فجر کی اذان سحری کے وقت سے تقریباً 10 منٹ کے بعد دیں. یہ تمام نقشوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کراچی کے کس مسئلے پر عمل ہوتا ہے. مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ مسئلے کے بارے میں، مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، لوگ اگر شور مچائے تو مت عمل کرو، تم دے دو. میں نے کہا الحمدللہ 6 برس سے تو میرا یہ معمول ہے کہ ہمارے اذان سحری کے وقت کے 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے. الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے، صحیح مسئلے پر عمل کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ جیسے ایک امام صاحب تھے نا، تو کمیٹی والے پیچھے لگ گئے کہ یہ کیا تم نماز میں دیر کرتے ہو؟ کہ اچھا بھائی، ایک دن نماز کا وقت تھا، بالکل نماز کا وقت تھا، تو امام صاحب لیٹرین سے نکلے، وضو کرنے لگے، ابھی منہ پر دھویا ہی تھا تو کمیٹی والا پہنچ گیا، امام صاحب نماز کی دیر ہو رہی ہے۔ فرمایا اچھا چلو بھائی، منہ وہی چھوڑ کر آ کر مصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت وضو تو کر لیجئے، آپ نے وضو تو کیا نہیں؟ فرمایا بھائی پہلے تمہاری نماز پڑھا دوں، پھر میں وضو کر کے اپنی نماز خود پڑھ لوں گا، پہلے تمہاری تو نماز پڑھا دوں نا، کہ تمہیں دیکھتے نہیں، انسان ایک مجبور ہے، لیٹرین سے ضرورت سے گیا ہے، کچھ تو وہ انتظار کرو، کبھی انسان ہے ہو سکتی ہے اس سے دیر۔ تو یہ عالم ہے، بس مسئلہ ہے کہ جی ہم نے چند چیزیں طے کر لی ہیں کہ وہ کرنا ہے رمضان شریف میں تاکہ ہمارا رمضان شریف گزرے۔ عالم کیا ہے، غیبتیں جل رہی ہیں، ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، تراوی کی سنت موقع فوت کی جا رہی ہے، بہت کمال کیا تو 6 روزہ پڑھ لی، 6 روزہ پڑھ لی، 10 روزہ پڑھ لی، اس کے بعد چھٹی ہو گئی جی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو تقویٰ ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق گزارنا، اس کا نام ہے تقویٰ، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب سودا بیچے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کی خصوصیات کو بتائے، خوبیوں کو بتانا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ خامیوں کو بتاؤ۔ اور ہمارے ہاں بیچتے وقت خوب تعریفیں کی جاتی ہے، اور ایسا اور ویسا، اور خامی کو چھپا لیتے ہیں، اور جو خامی کو چھپا لے اس کا نام رکھا ہے کامیاب سیلز مین۔ تو دنیا کے اعتبار سے کامیاب، آخرت کے اعتبار سے یہ ناکام ہے۔ تو اب رمضان شریف کا زمانہ، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، رمضان روزہ رکھ کر تراوی پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، اس نرمی کو اللہ کی محبت کے سانچے میں ڈالے کہ ہماری زندگی کی ہر ادا اللہ کی رضا اور خوشی میں گزرے۔ اس سے اللہ والوں سے سیکھے میرے دوستو، نظر کی حفاظت ہے، اپنے کان کا استعمال ہے، اپنے اعضاء کا استعمال ہے، اپنے معاملات کی درستگی ہے، عبادت کا ذوق و شوق ہے، اپنی معاشرت میں حسن پیدا کرنا، یعنی ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق۔ عالم یہ ہے کہ دیندار بنے ہوئے بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ خاتون کا خط آیا کہ میری بیٹی نوکری کرتی ہے، اب میں نوکری سے چھڑانا چاہتی ہوں، چھوڑتی نہیں ہے۔ کہ انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا، وہ یہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے تم نے غلطی کا اعتراف کیا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نیم کا پودا لگا کر اس پہ گاد ہم منتظر ہیں کہ اس میں سے چونسا آم نکلے گا، یہ حماقت ہے۔ میں نے کہا ساری دنیا کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، تربیت کا تعلق شروع سے ہوتا ہے۔ ہاں میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے رو گاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ خار کو گل بنا سکتا ہے، وہ نیم کے پودے کو آم کے پودے سے تبدیل کر سکتا ہے۔ اب اللہ سے مانگو، چونکہ غلطی کا اعتراف کیا اس لیے تمہیں یہ رستہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنا دیں گے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کانٹے کو پھول بنا سکتے ہیں۔ اب اگر غلطی کا اقرار کر لیا ہے تو ممکن ہے، اقرار کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو میرے دوستو، رمضان شریف کو ہم لوگ فکر اہتمام کریں کہ اس رمضان شریف میں ہمیں اللہ والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، 100% ہم اللہ والے، 1% کمی نہ رہے، 99.99 بھی نہ رہے، پورا 100% اللہ والے بن جائے۔ آپ کوئی کہے کہ صاحب 100% اللہ والا کیسے بن سکتا ہے؟ ارے کہ غلطی کیا انسان سے نہیں ہوگی؟ نہیں، غلطی کیا بالکل ہو سکتی ہے اسے، لیکن 100% اللہ والا بننے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کمزوری کی وجہ سے غلطی کرے گا فوراً اس پر توبہ بھی کرے گا، تاویل نہیں دے گا، اور نہیں جی یہ ایسا نہیں، نہیں توبہ کرے گا۔ میرے دوستو، یہ بھی اللہ والوں کی خصوصیات، اچھے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گناہ کر رہا ہے، بربنا بشریت کمزوری کی وجہ سے گناہ کر لے تو اس پر توبہ بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور یہ رمضان شریف ہمارے لیے پیغام محبت لے آئے۔ کیا ہم پیغام محبت کہ ہم اللہ والے بن جائیں؟ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، اللهم صل على محمد ورحمة الله.